السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة ياسين کے پہلے رکوع کی چند آیتیں ہیں، اور پہلی دو آیتیں انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال رکھے ہیں، کالر ڈال رکھے ہیں. وہی الی الاذقان، جو ٹھوڑیوں تک پہنچا ہوا ہے. فہم مقمحون، لہذا وہ سر اوپر کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال رکھے ہیں کالر، اور اس کی وجہ سے وہ نیچے دیکھ نہیں پاتے. پہلے یہ فرمایا، پھر فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار، ایک باریہ بنا دیا، ان کے پیچھے دیوار. فاغشیناہم، اور ہم نے ان کو پورا ڈھانپ لیا، پورا گھیر لیا، تو وہ دیکھ نہیں پاتے. اب ان دو آیتوں کی ایک تفسیر گزشتہ ہفتے گزر چکی ہے کہ ان دو آیتوں کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ یا کوئی حقیقی معنی مراد نہیں ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ ہم نے واقعتاً ان کے گلوں میں توک اور کالے رکھ دیا ہے، اور واقعتاً ان کے آگے اور کے پیچھے دیوار رکھ دیا ہے. ایک تشبیہ اور ایک کمپیریسن ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خود کے بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ ایسے مرحلے پر پہنچ گئے کہ ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال رکھا ہے تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے. اس کا معنی ہے کہ ہم نے ان کو حق دیکھنے سے، متواضع ہو کر حق دیکھ کر اسے قبول کرنے سے روک دیا، اور ہم نے اس کو آگے دیوار بنا دیا، پیچھے دیوار بنا دیا، پورا ڈھانپ لیا. کہ وہ تو اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ کی کائنات میں جو بہت سے نشانیاں ہیں، ہر چیز وہ نشانی ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کے خالق ہونے پر، اللہ کی توحید پر. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد، کسی عربی شاعر نے کہا کہ ہر چیز میں نشانی ہے. کس پر؟ تو دلیل بنتی ہے کہ اللہ ایک ہے, یعنی اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, لیکن ان کی حالت اب ان کے خود کے بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ ہو گئی کہ گویا کہ ان کے ارد گرد دیوار ہے کہ یہ سب نشانیوں سے گزرتے لیکن کچھ نظر نہیں آتا ہے, حق تک نہیں پہنچ پاتے. تو یہ پہلا معنی ہے کہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ حقیقی معنی ہی مراد ہے کہ حقیقتاً ان کے گلوں میں توق رکھا ہوا ہوگا, رکھا ہوا ہے, اور حقیقتاً ان کے پیچھے ان کے آگے دیوار ہے, لیکن یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ آخرت میں ان کو جو سزا ملے گی اس کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ ان کے گلے میں توق رکھا ہوا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ پر جہنمیوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, وہ منظر بڑا خوفناک ہوگا, اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, جب ان کے گلوں میں توق ہوں گے, اور وہ توق ایسے ہوں گے کہ یہاں کھلا ہوگا لوہے کا اور ہاتھ بھی یہاں بندھے ہوئے ہوں گے ان کو اور ذلیل دکھانے کے لیے, وہ سلاسل اور وہ زنجیروں وہ چینز میں ہوں گے, یسحبون فی الحمیم, ان کو جہنم میں کھینچ کر لے جایا جائے گا, جھاگ کیا جائے گا. تو انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, دنیا میں نہیں کیا ہم کریں گے آخرت میں, اور وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, ان کے آگے ان کے پیچھے دیوار, ان کے ارد گرد دیوار بنایا, اس کا معنی ہے کہ ہم آخرت میں کریں گے. اور وہ دیوار سے مراد آگ کا دیوار, لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ ان کے اوپر بھی آگ ہوگا, آگ کا گویا ایک سائے باغ, ومن تحتہم ظلل, ان کے نیچے بھی گویا جو فرش ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, آدمی جب کسی خیمے کی ٹینٹ میں جاتا ہے تو ٹینٹ کی جو دیوار ہے وہ آدمی کو گھیر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کو ایسا تیار کر رکھا ہے کہ آگ تو ہوگی لیکن جہنم میں جب پھینک دیا جائے گا تو وہ آگ پورے آدمی کو گھیر لے گا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ آخرت میں ان کو یہ سزا ملے گی, یہ دوسرا معنی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے, لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے انکار کر دیا, لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ان میں سے بہت سے لوگ صرف انکار کرنے پر رکے نہیں, آگے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور ان کے مشن میں خلل ڈالنے کی فکر بھی کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھا تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے, یعنی ہم نے پیغمبر کو بچا لیا, ہم نے حالات ایسے کر دیے کہ وہ پیغمبر کو دیکھ ہی نہ پائے, ان کے آگے پیچھے دیوار کر دیا, یعنی حقیقی دیوار تو نہیں لیکن من جانب اللہ ایک حجاب آ گیا کہ پیغمبر ان کے سامنے سے گزر گیا اور وہ دیکھ ہی نہ پائے. چنانچہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے کہا کہ اس مرتبہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں تو میں ایسا ایسا کروں گا, اس طرح نقصان پہنچاؤں گا. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی فرمائی ہوئی, آیتیں بھی اتاری. ابو جہل گیا, کسی نے بتایا ہوگا کہ محمد فلاں جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پہنچا وہاں اور پوچھا کہ کہاں ہے, لوگوں نے فرمایا کہ یہی ہے محمد, پوچھا کہ کہاں ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے, مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے سامنے ایک حجاب رکھ دیا تھا. دوسرے موقع پر آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جمع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یا نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے, شہید کرنے کے لیے, اور وہاں بھی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ اگر میں میرا ہاتھ لگ جائے محمد پر تو میں ایسا کروں گا, میرا ہاتھ لگ جائے میں ایسا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور یاسین شریف کی پہلی آیتیں, پہلی آیتوں کی تلاوت فرمائی یا ان آیتوں تک, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی لی اور اس کو ہر ایک کے سر پر کچھ کچھ مٹی پھینکی, یعنی ذلت کی نشانی, اور وہ وہاں کھڑے تھے. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک حجاب کر دیا کہ ان کو نظر ہی نہیں آیا, نظر ہی نہیں آیا, سنائی بھی نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, پھر کسی نے اطلاع کی ہوگی کہ محمد تو آ کر آپ سب کے سروں پر مٹی ڈال کر چلے گئے, تو وہ ہاتھ پھیرنے لگے کہ واقعی تو مٹی ہے, تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے ہمیں تو کچھ نظر بھی نہیں آیا, کچھ سنائی بھی نہیں دیا. تو ایسے کافی واقعات ہیں جن سے, جن کی وجہ سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ان کی آنکھیں اور ان کی کانوں کو کی قوت کو بند کر دیتے تھے. ہجرت کا بھی مشہور واقعہ ہے جو بعض مورخین نے لکھا ہے, اگرچہ اس پر بعض حضرات کا کلام ہے, لیکن بہرحال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آج تو محمد کو قتل کرنا ہی ہے, یہی ایک حل ہے, ایک سلوشن ہے اس دین اسلام, اور یہ لوگ جو لوگ ہمارے جو ہمارے بتوں کی بد زبانی کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اس کا ان کو ختم کرنے کے لیے طریقہ تو ایک ہی ہے. جمع ہو گئے, جمع ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اور فاخشینا ہم فہم لا یبصرون پر پہنچے, اور مٹی کا ایک ہاتھ میں کچھ مٹی لی اور اس طرح پھینکا ان کے جانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزتاً ہر ایک کے کانوں میں, ہر ایک کے آنکھوں میں مٹی کے ذرات پہنچا دیے, اور چند لمحوں کے لیے وہ دیکھ نہیں پائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. تو خیر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص نصرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس میں اس لیے اگر یہ مانا لیا جائے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ, اکثر لوگ, لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون, اکثر لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں, لیکن آپ فکر نہ کیجئے اس کی وجہ سے کہ پھر مجھے میرا کیا ہوگا, یہ میرے مشن کو آگے نہیں جانے دیں گے, ہمیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوں گے. آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کی مدد فرمائیں گے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو یہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے. خیر یہ چند معانی ہے, اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ, اور برابر ہے ان کے لیے, أَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ان کو ڈرائے, أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا آپ ان کو نہ ڈرائے, لَا يُؤْمِنُونَ, وہ ایمان نہیں لے آئیں گے. پہلے سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والقرآن الحکیم کہہ کر قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ بہترین دلیل ہے, بڑی عظیم الشان, بڑا عظیم الشان معجزہ ہے, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اس سے تو آدمی یہی سمجھے گا کہ جو بھی اس کو سنے گا تو قبول, اسلام کو ضرور قبول کر لے گا. اور ہم بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی کیسے رہے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, ان کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا گیا پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا. اور یہ تو ایک بہت زیادہ معجزہ, اور قرآن کا حال تو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے, ہم تو عربی کی فصاحت اور بلاغت سے واقف نہیں ہے، وہ لوگ تو واقف تھے. تو یہ پہلے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ فی الحال ایمان پر اور توحید پر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس اب تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو اس سے ہمارے دل میں اور بات پکی ہو جاتی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ بس پیغمبر کا ان تک پہنچنا ہے اور دلائل اور معجزات بیان کرنا ہے تو وہ ایمان قبول کریں گے. لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ہمیں بھی قیامت تک، کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہوا بھی نہیں کہ ان میں سے ہر ایک ایمان قبول کرے، بلکہ ایک بڑی کثیر تعداد میں ان میں سے لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ طلب کی ضرورت پڑتی ہے، طلب حق. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو بیان فرمائیں گے، انما تنذر من اتبع الذکر پر. ہدایت حاصل کرنا اس میں یہ ٹو سائڈڈ چیز ہے، یہ انگریزی میں یہ کہو، کسی نے ہدایت کی بات پہنچائی تو خود بہت بہترین انداز میں پہنچائی، اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے. اس سے لازم نہیں آتا کہ سامنے والا قبول کرے. سامنے والے کے ذہن میں پوری بات آ گئی، پھر بھی نہیں، دونوں طرف سے کچھ ہوتا ہے. یہاں سے ہدایت کی بات بیان کی جاتی ہے، طریق کا لحاظ وغیرہ، اور یہاں سے طلب ہوتی ہے، حق کو حق کے سامنے توازو اختیار کرنی پڑتی ہے کہ ہاں واقعتاً یہی حق ہے، اب تک میں غلطی پر تھا، مجھے قبول کرنا چاہیے. جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں پھر ہدایت اس دل میں منتقل ہوتی ہے، اور جب طلب نہیں ہوتی ہے تو اس طرف سے جتنی بھی فکر ہو. ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ان سے بے حد محبت. کتنی فکر سے کام لیا ہوگا، کتنی دعائیں کی ہوگی ابو طالب کے لیے، ضرور کی ہوگی. جو شخص ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا، اپنے چچا کے لیے کیوں، ضرور دعائیں کی ہوگی. لیکن اس طرف جو انگریڈینٹس جن چیزوں کی ضرورت تھی، طلب وہ نہیں تھی. طلب حق، تو حق کے سامنے توازو اختیار کرنا، توازو برداشت کرنے گا کہ لوگوں کی نظر میں وقتی طور پر میں ہو سکتا ہے میں ذلیل ہو جاؤں، اس طرف نہیں تھا. تو دونوں طرف جب بات نہیں ہوئی تو ہدایت منتقل نہیں ہو سکی. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرما ہے کہ ان میں سے بہت سو پر بات پکی ہو گئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے کہ وہ توازو اختیار کرنے والے نہیں ہیں حق کے سامنے. وہ توازو اختیار، وہ حق، اس لیے وہ حق قبول نہیں کریں گے. اور حالت ان کی یہ ہو جائے کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. آپ نہ آتے، آپ آ گئے، آپ نے اتنے معجزات بیان کیے، دکھائے، قرآن کی اتنی آیتوں کی تلاوت فرمائی، اتنے دلائل بیان کر دیے، لیکن آپ کا نہ آنا اور آپ کا آنا برابر ہے ان کے لیے، کہ ہدایت تک کے قریب پہنچنے میں ایک ذرے کا فرق بھی نہیں ہوا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں. من اتبع الذکر، جو نصیحت پر چلے، جو نصیحت کو حاصل کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان تعالی کو دیکھے بغیر رحمان تعالیٰ سے ڈرے. فبشرہ بمغفرت و اجر کریم، تو پس آپ انہیں مغفرت اور اجر کریم، بڑا اچھا اجر کی بشارت سنائے، کی خوشخبری سنا دیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ اب آگے یہی فرمائے، انما تنذر. آپ صرف ڈرا سکتے ہیں، یعنی آپ کا کام تو سب کو ڈرانا ہے، لیکن آپ کا ڈرانا صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. من اتبع الذکر، جو نصیحت کے پیچھے چلے، یعنی نصیحت ان کو ملی، پھر وہ اپنے طلب سے اس کے پیچھے چلے، وہ تیار ہو جائے، ان کو بھی کچھ نصیحت کے پیچھے چلے، اس کا مطلب ان کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ خوشی الرحمن بالغیب, اور جو رحمان تعالیٰ کو سے, اور جب آدمی نصیحت کے پیچھے چلتا ہے, یہ پہلا قدم ہے نصیحت کے پیچھے چلنا, اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں جو مجھے کہا جائے میں اس کو سنوں, اس پر غور کروں, اگر میرے لیے نصیحت خیر خائی کی بات ہے, خلوص والی, میں اس کو قبول کروں, یہ پہلا قدم ہے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پہلا ایمان پر آئے گا, اور چلتے 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 پھر ایمان عمل عمل اور کامل مؤمن ہوگا, اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ خوشی الرحمن بالغیب, غیب دیکھے بغیر وہ رحمان تعالیٰ سے ڈرے گا, یعنی وہ اللہ کا خوف رکھے گا. اور بالغیب کا معنی, ایک معنی تو ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر, اور بالغیب کا دوسرا معنی, بالغیب جب وہ لوگوں کے سامنے نہ ہو, پوشیدہ ہو, یعنی اپنے پرائیویٹ کمرے میں ہو, اکیلا ہو, نصیحت کے پیچھے چلا, آہستہ آہستہ چلتا رہا چلتا, پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ ہر حالت میں خوشی الرحمن بالغیب, الگ لوگوں کے سامنے تو لوگوں کی نظروں میں گناہ سے بچنا تو آسان کام ہے, لیکن اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ الگ کمرے میں کسی کو نظر بھی نہ, لیکن خوشی الرحمن بالغیب, اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرے گا. اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ خوشی اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرے گا, خوشی الرحمن, وہ رحمان تعالی سے ڈرے گا, لیکن خشیہ جس کو, جس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے کہ خشیت رکھنا, یہ اس ڈر اور اس خوف ہے جو کسی کی محبت اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. سورہ فاطر میں ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ ایک تو وہ خوف ہے کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ بڑا خطرناک آدمی ہے ہمارے علاقے میں, اگر اس کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کیا تو وہ مجھے بہت نقصان پہنچائے گا, یہ ایک قسم کا خوف ہے. یہ موذی جانور ہے, اس کے قریب گیا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا, یہ ایک قسم کا خوف ہے. اور ابتداء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سزا دیں گے, جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی, قیامت کے دن یہ ہوگا. لیکن کامل مؤمن میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے, کامل مؤمن میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے, تو اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو میرے محبوب خدا وہ ناراض ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم الشان ہے تو اس کو اس کی نافرمانی مناسب نہیں ہے. جیسے آدمی اپنے والدین, جس کو اپنے والدین کی محبت اور عظمت حقیقی معنی میں ہو, تو اس کو معلوم ہے کہ میرے والد مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے اگر میں ان کے اس خواہش کی نافرمانی کروں, وہ ایسے نہیں کہ سزا دیتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میرے والد ہیں, مجھے ان سے محبت ہے, ان کی عظمت میں اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا خوف آخر میں جا کر پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ اس وقت جب آدمی محنت کرتا ہے, خشیت کو پیدا کرتا ہے, جن لوگوں کے دلوں میں خشیت ہے ان کے پاس جاتا ہے, اور خشیت کو حاصل کرنے کے جو جو طریقے ہم سورہ فاطر میں بیان کر چکے وہ اختیار کرتا ہے, پھر وہ حالت یہ ہو جاتی ہے وہ رحمان تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے, اس کو دیکھے بغیر یا اکیلا جب ہوتا ہے. اب آگے ایک بات عرض کر دوں, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وخشی الرحمن بالغیب, اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا وخشی اللہ بالغیب وخشی الرب بالغیب, اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یا وہ رب سے ڈرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ رحمان سے ڈرتا ہے. رحمان اس کو کہتے ہیں جو سب پر رحمت نچھاور کر کے ان کو نعمتوں, ان پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے, تو یہ اشارہ کر دیا کہ چونکہ ان کے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں پر غور اور مراقبہ کرتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور کرتا رہے گا اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ضرور پیدا ہوگی, تو چونکہ اللہ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے, تو وہ ان نعمتوں پر غور کرتے ہیں, اور غور کر کے اس کے نتیجے میں ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں خشیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ان کو نصیب ہوتا ہے. تو جب یہ پہلے تو نصیحت پر چلے, اتباع ذکر, طلب کے ساتھ سنا, جب بات سمجھ میں آ گئی, اس پر غور کی کہ نہیں واقعی تنہا کے, اس کو پھر قبول کر لیا, اگرچہ اس کے لیے تواضع اختیار کرنا پڑا, وقتی طور پر ذلت اختیار کرنا پڑا, تھوڑی بہت مشقت, لوگوں کی مخالفت, پھر چلتے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے رہے کرتے رہے, اور خشیت رحمان, خشیت دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا ہو گئی, کامل مومن ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسے کامل مومنوں کو آپ کو کیا کہنا چاہیے, بشیر مغفرہ, ایک آپ ان کو مغفرت کی خوشخبری دیجئے کہ اگر جو تھوڑی بہت کوتاہی ان سے ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائیں گے, یا جو ایمان سے پہلے جو کچھ کوتاہی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف, وہ اجر کریم, اور ایک بہت ہی اچھا اجر, جب کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو استحقاق کے بغیر دیتا ہے, یعنی کوئی شخص ڈیزرونگ نہیں ہے پھر بھی اس کو دیا جاتا ہے. کسی نے آپ کے لیے کوئی بہت چھوٹا کام کیا پھر بھی آپ نے اس کو بہت بڑی رقم دے دی, ادھر آپ کے کام کے لیے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کرم سے کام لیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کریم, یعنی وہ بہت کچھ دیتا ہے غیر مستحق کو, تو اجر کریم کا یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ ان لوگوں کو خوشخبری دے کہ آپ کامل مومن ہو گئے, آپ دین پر چل رہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر اتنا دے گا, ایسا اجر دے گا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس لحاظ سے آپ اس اجر سے مستحق نہیں ہوں گے, پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا اعلیٰ اجر دیں گے, یعنی آپ نے آپ کے اعمال تو اتنے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اتنا اجر دے گا. تو اجر کریم, ایسا اجر جو کریم کی طرف سے ہے, جو کریم کی دی ہوئی ہے, بشیر من قلتی و اجر کریم. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى, اور یہ اجر کا وقت یہ ضرور آئے گا, اسے کہ آخرت آنے والی ہے. انا نحن نحیی الموتى, اور ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں. تو یہ ہوگا, اور ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اس دن کی تیاری کے لیے, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں ما قدمو, جو کچھ یہ ان لوگوں نے آگے بھیجا, جو کچھ یہ لوگ آگے بھیج رہے ہیں, وَآثَارَهُمْ, اور جو ان کے اثرات ہیں, اور جو اثرات ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں. اس کا کیا معنی, ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا, یعنی جو اعمال انہوں نے کیے ہیں آخرت کے لیے, اگر اچھے اعمال کیے ہیں آخرت, تو اس کا معنی اچھے اعمال کو آگے بھیجا, ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں, یعنی فرشتوں سے لکھوا رہے, اور برے اعمال بھیجے تو وہ بھی ہم لکھ رہے. تو یہ آخرت کی تیاری کے لیے, اسے کہ حساب تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ریکارڈ ہو, اکاؤنٹنٹ کے پاس سال کے آخر میں کمپنی کا ریکارڈ ہی نہ پہنچے کہ اتنا خرچہ ہوا فلاں دن, اتنا فلاں خرچہ ہوا فلاں دن, اتنے پیسے آئے, تو حساب کیسے, حساب اس وقت ہوگا جب ریکارڈ ہوگا. تو ریکارڈ میں ایک چیز آدمی کے خود کے اعمال, اور دوسری چیز وہ آثارہم, آدمی کے پیچھے چھوڑے ہوئے اثرات. اس کا کیا معنی, اس کا معنی یہ ہے کہ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ آدمی نے عمل کر لیا اور اس کا ثواب مل گیا, بس آدمی نے تلاوت کر لی, ایک گھنٹے کے لیے تلاوت کا ثواب مل گیا, نماز پڑھ لی, نماز کا ثواب مل گیا بس. اور بعض اعمال وہ ہے کہ عمل کر لیا, اس کا ثواب تو ملا ہی, لیکن عمل ایسا ہے کہ اس کے اچھے اثرات وہ قائم رہتے ہیں, وہ کچھ دیر کے لیے رہتے ہیں, کبھی ہمیشہ کے لیے. مثال کے طور پر آدمی نے کسی مسجد میں چندہ دیا, تو چندہ دیا یہ ایک عمل ہے, اس پر اس کا نیکس. لیکن اب اس چندے کے سبب سے یہ مسجد کھڑا ہوا جتنا بھی حصہ ہو, اور اس مسجد کے کھڑا ہونے کے سبب سے بہت سے لوگ اس میں تلاوت کر رہے, عبادت کر رہے, تو آدمی کے عمل کا اثر باقی رہا. ڈاکٹر صاحب نے اس مسجد میں چندہ دیا, ثواب مل گیا, ہو گیا, پھر میں آیا, میں تلاوت کرنے لگا, میں نماز پڑھا, یہ تو ڈاکٹر صاحب کا عمل نہیں ہے نا, میری نماز میں, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا جو کے عمل کا اثر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ اس کو بھی ہم ڈاکٹر صاحب کے عمل میں لکھیں گے. تو وہ آثار ہوں, آدمی ایسا عمل کرتا ہے, آدمی نے کوئی ایسا اچھا عمل تھا جو لوگوں میں معروف نہیں تھا, اچھا عمل تھا نبی قرآن و حدیث کی روشنی میں لیکن لوگوں میں معروف نہیں تھا, یا عمل کا موقع آیا اور کوئی دوسرے لوگ آگے قدم نہیں اٹھا رہے تھے اور آدمی نے پہلے آگے قدم اٹھا لیا, کوئی مسجد نہیں تھا علاقے میں, لیکن آدمی ساتھ جمع ہو گئے, انہوں نے فکر کی, فکر کے نتیجے میں مسجد قائم ہو گئی. انہوں نے اب ایک طریقہ جاری کیا, دوسرے لوگوں کے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے علاقے میں بھی مسجد ہو جائے, انہوں نے بھی اور ان کو بھی ہمت ہوئی, انہوں نے تیسرے, اب ان کو تو ثواب ملے گا لیکن یہ پہلی جماعت کا اثر ہے تو ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ کے خود کے اعمال اور دوسرے آپ کے ایسے اعمال کا اثر, وہ بھی ہم لکھتے چلے جاتے ہیں. اب اچھے ایسا عمل جس کا اثر باقی رہے, وہ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں چند مثالیں بیان فرمائی جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. پہلی مثال صدقہ جاریہ, کوئی ایسا صدقہ جس کا فائدہ چلتا رہے. آپ نے کسی مسکین کے لیے گھر قائم کر دیا تو وہ گھر سے فائدہ اٹھاتا رہا, آپ کو ثواب ملتا رہا. او علم ينتفع, آپ نے کوئی علم پیچھے چھوڑا. اب علم کو پیچھے چھوڑنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو کچھ سکھایا, آپ نے کسی کو کچھ سکھایا, اس نے اس پر عمل کر لیا, اس نے بھی آگے پہنچایا, تو آپ یہ آپ کے اچھے عمل کا اثر ہے. جب تک یہ علم زندہ رہے گا اور اس علم کے نتیجے میں لوگ عمل کریں گے, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا جو فرشتے لکھتے چلے جائیں گے, چاہے آپ کا انتقال 100 سال, 200 سال, 1000 سال پہلے ہو چکا ہے. اور یہ صرف علماء کے لیے نہیں, غیر عالم بھی جتنا تھوڑا بہت علم ہے اس کو کسی کو سکھا دے. اور علم کو پیچھے چھوڑنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خود کسی کو سکھایا تو نہیں, لیکن آپ نے علم کے اسباب مہیا کیے, آپ نے کسی غریب طالب علم کی فیس ادا کر دی. اب جب تک اس کے نتیجے میں اس کو علم حاصل ہوا, اس نے علم حاصل کیا, جب تک یہ علم زندہ رہے گا, اس نے دوسرے لوگوں کو سکھایا, انہوں نے اس بار دوسرے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کسی مدرسے میں چندہ دیا, جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا اور علم اور عمل کی خدمت میں چلتا رہے گا, آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے چلے جائیں گے. تو یہ علم کا دوسرے, یہ علم کا تیسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولد صالح يدعو له, آپ نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی, تربیت کی اچھی طرح, تربیت کی اچھی طرح, تربیت کی. آپ کا انتقال ہو گیا لیکن وہ جو کچھ اچھے اعمال کرتے چلے جائیں گے, وہ جو کچھ اچھے اعمال کرتے چلے جائیں گے, اس کا ثواب خود بخود آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھتا چلا جائے گا. اور اگر وہ آپ کے لیے دعا کرے تو وہ تو بونس ہے, وہ تو نور و نرانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچایا, ان کے قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا, پھر کچھ مدت کے بعد ان کا درجہ اور بلند ہوا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ رہے کہ اچانک میرا درجہ بلند ہوا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے کہ اصل میں آپ کا فلا بیٹا یا آپ کی فلا بیٹی جس کی آپ نے تربیت کی, وہ ابھی ابھی آپ کے لیے اس نے دعا کی, اس دعا کے نتیجے میں آپ کا درجہ بلند ہوا. تو ولد ان صالحین یہ بھی ایک شکل ہے. تیسری شکل مصحفاً ورثہ, وہ قرآن کا مصحف اس نے چھوڑا. اب ہمارے علاقے میں تو بہت آسان ہے لوگوں کو ملنا, پھر بھی جہاں کہیں موقع, لیکن غریب ممالک میں تو بکثر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں قرآن کا مصحف بھی لوگوں کو ملنا مشکل ہوتا ہے. ایسی جگہ مصحف کا انتظام کیا, یا کسی بھی علم, قرآن تو سب سے اعلیٰ علم ہے, اس کے علاوہ کسی کی بھی, کسی طالب علم کی کتابوں کے لیے پیسے ادا کر دیے, کسی مدرسے کی, یہ بھی اس او مسجد بنا یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا, او بیتن لبن السبیل بناؤں یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ تیار کیا. اب ہمارے زمانے تو ہر جگہ, ہمارے ملک میں تو ہر جگہ ہوٹل ہے وغیرہ وغیرہ, تو ہمیں یہ سمجھ میں, لیکن غریب ممالک میں جہاں لمبے راستے ہیں تو وہاں راستے کے کچھ مرحلے پر مسافر خانے بنائے جاتے ہیں, تو اگر آدمی اس کی تعمیر میں حصہ لے تو یہ بھی ایک, جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے. او نہرن اجراہ, یا اس نے کوئی نہر جاری کی, یا کوئی ہمارے زمانے میں کوئی کنواں کھدوایا, یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے. یا پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, کوئی بھی صدقہ جاریہ کی شکل جس کے نتیجے میں لوگوں کو دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا رہا اس کے بعد, تو اس کے نامہ, یہ اس کے آثار میں سے ہے, یہ لکھ یہ فرشتے لکھتے چلے جائیں گے. اور ظاہر کہ ان دونوں میں بھی کسی دینی فائدہ پیچھے چھوڑنا, یہ تو اور زیادہ اعلیٰ ہے. تو یہ آثار ہم کا معنی, ہمیں بھی ایسے اعمال کا موقع ملے تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے, پیچھے نہیں رہنا چاہیے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اعلان ہو, بہت سے لوگ دیں گے, قرض تو ان کے پاس اتنا ہی ہے. ہم دیتے ہیں دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, ہم نہیں دیتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے, اسی لیے تو ہم سوچ رہے کہ ان لوگوں کو اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے, دوسرے لوگ بھی دیں گے, ان کا پروجیکٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تکمیل تک پہنچے, لیکن مجھے تو بہرحال اپنے آخرت کے لیے ضرورت ہے. میں نے اپنے شیخ و منشی حضرت مولانا سلیم دوراد صاحب حفظہ اللہ سے سنا کہ ان کے والد ماجد حافظ ابراہیم دوراد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک بہت ہی اچھی عادت سکھائی. جب حضرت کا پروگراموں کے لیے آنا جانا شروع ہو گیا, فلاں مسجد میں پروگرام فلاں, تو ان کے والد پہلے سے ان کو ایک عادت سکھا چکے کہ جب بھی آپ کسی جگہ جائے, کسی ایسی مسجد میں جائے, پہلی مرتبہ کسی مسجد میں جائے, تو ضرور اس مسجد میں کچھ نہ کچھ رقم چندہ دینا, اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ رقم دے گئے, اب آپ کا حصہ لگ گیا اس مسجد میں, اب اس مسجد میں جو کچھ عبادت ہوتی چلی جائے آپ کا اس میں حصہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد, 100 سال کے بعد یہ مسجد پورے ملک کے لیے ہدایت کا مرکز بن جائے, اس میں آپ کا حصہ لگ گیا. تو آدمی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے ایسے مواقع میں. تو یل وکل شئین احصیناہ فی امام, اچھا یہ آثارہم کا معنی ہے. حدیث شریفہ میں آثارہم کا ایک دوسرا معنی بھی ہے, وہ کیا ہے کہ آثارہم سے مراد آدمی کے نقش قدم, آدمی کے فٹ سٹیپس, کب کسی بھی اچھے عمل کے لیے چلتے ہوئے, لیکن بالخصوص مسجد آنے میں جو آدمی کے جو فٹ سٹیپس ہیں. آثارہم کا ایک معنی یہ بھی ہے, نبی صلی اللہ, ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب بعض انصار ایسے تھے جن کے گھر کافی دور تھے مسجد نبوی سے, تو انہوں نے سوچا کہ ہم قریب منتقل ہوں گے تو نماز کے لیے آنے جانے میں آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثروا. آپ نے فرمایا آپ کے نقش قدم لکھے جا رہے ہیں, تو آپ یہ مت سمجھے کہ ہمیں تو دور سے آنا پڑتا ہے تو بہت وقت لگتا ہے, بہت مشقت, کوئی فائدہ ہم نہیں, آپ وہی رہے, اسے کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کے نقش قدم لکھے جائے. تو یہ بھی ایک معنی ہے, وكل شيء احصيناه في امام مبين, اور ہم ہر چیز کو گھیر چکے ہیں, گھیر ہم ہر چیز کو گھیر لی ہے, ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے ہم نے. فی امام مبین, ایک واضح کتاب میں. ایک واضح کتاب سے مراد یا تو آدمی کے خود نامہ اعمال, ہر چیز اس میں ریکارڈڈ ہے. ہر چیز سے مراد ہر چھوٹی بڑی چیز. قیامت کے دن جب نامہ اعمال آدمی کے سامنے کھولا جائے گا تو ایسے اعمال اس میں ہوں گے کہ آدمی کے ذہن میں بھی نہیں رہا کہ یہ عمل میں نے کیا, اتنا چھوٹا عمل. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. لوگ کہیں گے کہ ما لهذا الكتاب, یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے. لا يغادر بڑے عمل, کوئی چھوٹا سا عمل بھی اس میں نہیں چھوٹ گیا ہے. وجدوا ما عملوا حاضر, ہر ہر عمل جو انہوں نے کیا وہ اس میں پایا جائے گا. وكل شيء احصيناه في امام مبين, ایک معنی تو یہ کہ آدمی کے نامے اعمال, اور فی امام مبین واضح کتاب. اس کا دوسرا معنی ہے کہ لوح محفوظ میں پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر چیز کا ریکارڈ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو اچھے اعمال صدقے جاریہ آثار پیچھے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Продолжение следует...